السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
حضرات گرامی قابل صد احترام بزرگوں محترم بھائیو عزیز دوستو گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی موقرہ معززہ ماؤں اور بہنوں چند دنوں کے بعد اب مہینے اور ہفتے نہیں چند دن رمضان کے بابرکت مہینے کو باقی ہیں اور رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے کو ہے اس سے پہلے جمعے کے بیان میں رمضان کی آمد پر رمضان کی فضیلت میں رمضان کی اہمیت میں مختصر بیان ہوا تھا آج کے جمعے میں انشاءاللہ توحید و رسالت اقامت الصلاح کے بعد جو اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے، جس کی ادائیگیاں عام طور پر رمضان کے آس پاس ہوتی ہیں، یا رمضان سے پہلے یا رمضان کے مہینے میں، بلکہ رجب کے مہینے سے عام طور پر شروع ہو جاتی ہیں، اس فریضہ جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے، اس کے بارے میں مختصر، چونکہ وقت قلیل ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو اشارتاً انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسئلے کی اہمیت بیان ہوگی، اور زکوٰۃ کے مسئلے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں، ایک دو تین نہیں، سینکڑوں آیتیں، بلکہ مفسرین نے 70 کے قریب آیتیں ایسی بیان کی ہیں کہ جن میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ حکم ہوا ہے. اسی لیے بعض مفسرین نے نماز اور زکوٰۃ کے درجے کو برابر برابر رکھا ہے. جس طرح نماز اسلام میں فرض ہے، اسی طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ دینی اور اس کی افادیت کے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو نماز سے، زکوٰۃ سے تین پہلو نکلتے ہیں، دینی افادیت کے تین پہلو نکلتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جس طرح آدمی نماز ادا کرنے کے بعد ایک اللہ کے حکم کو، جو اللہ کا فریضہ ہے، اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان سے، اپنی زبان سے نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، اور نماز ادا کر کے اللہ کے فریضے کو پورا کر کے اللہ کو راضی اور خوش کرتا ہے، اور اللہ کے اس حکم کو جو عبادت ہے، اس کو عبادت کی صورت میں وہ پورا کر رہا ہے، اور اپنے جان اور اپنی زبان سے اس کی گواہی دے کر اس پر عمل کر کے. اسی طرح جس طرح جان اور زبان نماز میں لگا کر اس فریضے کو پورا کیا جاتا ہے، تو زکوٰۃ میں دینی پہلو اس سے یہ ہے کہ جس طرح وہاں رب کی رضا ہے، تو یہاں اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر کے اس فریضے کو پورا کر کے یہ جتلا اور بتلا رہا ہوتا ہے کہ میں، مجھے رب کی رضا چاہیے اور رب کے حکم کو میں پورا کرنے والا ہوں. ایک پہلو تو یہ نکلتا ہے، اور یہی زکوٰۃ کا مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے کہ یہ جان بھی میری نہیں ہے، یہ مال بھی میرا نہیں ہے، وہ عملی طور پر اس کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے. دوسرا پہلو زکوٰۃ کے حکم سے یہ نکلتا ہے کہ چونکہ زکوٰۃ کے ذریعے جو انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو ضرورت مندوں کی مدد ہو جاتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. اللہ فرماتا ہے، یہ لوگ دین کی بلند پہاڑیوں پر، گھاٹیوں پر، نیکیوں کی بلند پہاڑیوں پر کیوں نہیں چڑھتے؟ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ دین کے بڑے پہاڑ کون سے ہیں؟ تو فرمایا، وہ یتیم کو، مسکین کو، ضرورت مند کو، بھوکے کو کھانا کھلانا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے. گویا یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے ذریعے اس نے دین کی نیکیوں کے پہاڑ بنا لیے اور اپنے نام اعمال میں. تو فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ، بڑی بڑی گھاٹیوں پر کیوں نہیں چڑھتے؟ اور کیا خبر ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے. تو زکوٰۃ کے اس پہلو کو دیکھا جائے تو اس سے اخلاقیات کا پہلو نکلتا ہے. آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا بھائی ہے، ضرورت مند ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے اگر آپ کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو ایک تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے اخلاقیات کا پہلو نکلتا ہے کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھتی ہے،
کہ یہ مخلوق خدا کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے تو یہ بڑا دیندار آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اس کے اخلاق اعلیٰ ہیں، تو اس سے اخلاقیات کا پہلو نکلتا ہے، یہ دوسرا. اور تیسرا پہلو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے محبوب، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، میرے محبوب آپ ان سے، ان کے مال جو اللہ نے حکم دیا ہے، جتنا حکم دیا ہے وہ ان سے لے لیں، خذ من اموالہم، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کا تزکیہ ہوگا، مال کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی. اور یہ یاد رکھنا کہ مال کی محبت یہ ایک ایمان کش عمل ہے. اس دنیا میں بہت سے لوگ مال کی محبت میں اس قدر بہہ جاتے ہیں کہ اپنا ایمان بھی خراب کر دیتے ہیں اور عاقبت اور آخرت بھی خراب کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس محبت میں دنیا بھی ان کی خراب ہو جاتی ہے. یہ مال ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی محبت انسان کے دل میں بیٹھ جائے اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر راستے اختیار کرتا ہے، اور اس میں بہت سے راستے غلط راستے ہوتے ہیں. اگر زکوٰۃ کے پہلو پر غور کیا جائے کہ زکوٰۃ اللہ نے جو فرض کیا ہے، تیسرا پہلو اس سے یہ نکلتا ہے کہ جب یہ اپنے مال میں سے 2.5% خرچ کرتا ہے، جب اپنے مال میں سے یہ 2.5% جو اللہ کا حکم ہے نکالتا ہے، تو اس وقت اسے سوچنا چاہیے کہ میں کس کی مرضی اور کس کے حکم کے مطابق مال کو خرچ کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے. کہ اللہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، میرے دیے ہوئے مال میں سے، میرے رزق میں سے، میرے حکم کے مطابق میرے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرو. تو یہ مال اگر میرا ہوتا، میں اس کا مالک ہوتا، تو اس میں میری مرضی چلتی، تو یہاں تو میری مرضی نہیں چلتی، کسی اور کی مرضی چلتی ہے، تو لہٰذا یہ میرا نہیں ہے، اس کی مرضی کے بغیر اسے خرچ نہیں کر سکتا، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر اسے حاصل نہیں کر سکتا، جائز ناجائز حرام راستوں سے حاصل نہیں کر سکتا. تو ہر اعتبار سے جب اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں رب کی رضا ہے، کہاں رب کی ناراضگی ہے، کس طرح حاصل کرنے میں اور کس طرح خرچ کرنے میں مجھے حکم ہے، تو پھر مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. اس لیے کہ اسے یقین ہو جاتا ہے یہ تو میرا نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور وہ کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے میرے حکم کے مطابق خرچ کر دو. تو یہ تیسرا پہلو ہے کہ اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. اور اس آیت میں اللہ کے نبی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہی فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے 2.5% مال لیتے ہیں، تو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس سے ان کا تزکیہ ہوگا اور ان کے دل صاف ہوں گے اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت بیٹھے گی. تو یہ تین بڑے بڑے پہلو ہیں اگر اس پر انسان غور اور فکر کرے کہ زکوٰۃ ادا. اور دوسرا یہ کہ یہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی اللہ کے حکم کے مطابق جو مال حاصل کیا جائے، یعنی اس میں جائز ناجائز کا خیال رکھا جائے، حلال و حرام کا خیال رکھا جائے، اور حلال مال حاصل کیا جائے، اور پھر اس میں سے اللہ کے حکم کو اگر پورا کیا جائے، تو اس خرچ کرنے کی وجہ سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، بلکہ ایسا ہوگا کہ اس کی مثال قرآن میں یہ دی گئی ہے کہ جس طرح ایک دانہ گندم کا آدمی زمین میں بوئے اور اس سے ایک پودا نکلے اور اس پودے میں 7 خوشے ہوں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانے سے اللہ نے 100 بنا دیے. تو اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالہم، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کی وجہ سے یا زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے کبھی اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ ایسی برکتیں اللہ عطا فرمائے گا کہ ایک کے 700 اس کی نیتوں کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ اس سے 700 گنا میں بڑھا دوں گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ اللہ کی تقسیمیں ہیں، اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر نہ بہت سے لوگ، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو بظاہر ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، نہ کوئی اتنی قابلیت ہے، نہ اتنا علم ہے، نہ اور کوئی اسباب ہیں، لیکن اللہ نے دنیا اتنی دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ختم نہیں کر سکتے، اتنی دی ہوئی ہوتی ہے، ڈھیروں دیے ہوئی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ اتنے قابل ہونے کے باوجود ان کے پاس مال کی کمی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی دین ہے. ورض بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس، کہ اللہ کی اس تقسیم سے اگر انسان راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی بن جاتا ہے. تو اللہ کی تقسیم کو سمجھتے ہوئے پھر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر. اور جو آدمی اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے اور وہ جب حساب لگاتا ہے کہ 100 میں سے 250 مجھے، کیونکہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے پاس 200 دینار ہیں، 200 درہم ہیں، دینار 200 درہم ہیں، تو 200 سے زیادہ پر زکات، اگر کم ہے تو اس پر زکات نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 200 درہم آ جائے تو پھر اسے چاہیے کہ 5 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. یہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے. اور وہ 5 درہم 2.5% آ گیا، تو اب 200 میں سے اگر 5 خرچ کرے گا تو کتنے اس کے پاس بچ جائیں گے؟ 100 195 اس کے پاس ہوں گے، اور 200 میں سے صرف 5 دوسری طرف جائیں گے. یا اسی طرح 100 ہے تو 100 میں سے اس کے پاس زیادہ بچتے ہیں اور صرف 2.5% دوسری طرف. تو جو اللہ کی طرف اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہوتا ہے وہ بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، اور جو اس کے پاس باقی ہے یہ بہت زیادہ ہے اللہ نے، کیونکہ اللہ کو انسان کی کمزوریوں کا علم ہے.
گلے میں کچھ خارش سی ہوگی. اسی میں لگائے. گلے میں کوئی اچانک خارش سی آ گئی تھی، آواز بند ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تو بہت قلیل مال ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو حکم دیا ہے کہ اس میں سے خرچ کر، اور زیادہ اس کے لیے چھوڑا ہے. اور وہ جو قلیل مال آپ نکالتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مال کی میل و کچیل ہوتی ہے. جس طرح انسان کپڑے پہنتا ہے اور کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، بدبو آنے لگتی ہے، تو ان کپڑوں کو جب وہ دھوتا ہے اور اچھی طرح دھوتا ہے تو پھر وہ صاف ستھرے اجلے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو مال انسان حاصل کرتا ہے تو وہ مال اس کو پاک و صاف کرنے کے لیے اس زکات کو اللہ نے رکھا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ مال کی میل و کچیل ہے، اور مال کو یہ پاک و صاف کر دیتا ہے، اور باقی جو 97.5% تمہارے پاس رہتا ہے وہ اجلا ہو جاتا ہے، وہ حلال پاک صاف. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے مال حاصل کیا تو زکات سارے مال کو پاک کر دے گی، ایسا نہیں ہے. مطلب حلال مال جائز طریقے سے جو مال حاصل کیا گیا ہو جب اس کی زکات نکالی جاتی ہے تو وہ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور جائز حلال طریقے سے حاصل کیا گیا مال اگر اس کی زکات نہ نکالی جائے ٹھیک طریقے سے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایک درہم، ایک دینار، ایک پون، ایک روپیہ اگر باقی مال میں زکات کا مل جائے تو وہ سارے مال کو میلا کچیلا کر دیتا ہے. اور کیسے میلا کچیلا ہو جاتا ہے؟ کہ وہ سارے کا سارا مال کنز بن جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ زکات ٹھیک طریقے سے حساب لگا کر زکات کو نکالا جائے اور کچھ زیادہ دے دیا جائے، کچھ زیادہ، تاکہ شک اور شبہ نہ رہے کہ جو ہمارے پاس مال ہے یہ ہمارے لیے وہ بال جان نہ بن جائے. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ مال کی زکات نہیں نکالتے تو وہ مال ان کے لیے کنز بن جاتا ہے، خزانہ بن جاتا ہے. اور یہ وہ خزانہ اور وہ کنز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم، کہ اس مال کو تپا کر اس کے پہلوؤں کو اور اس کے جسموں کو داغا جائے گا اور پھر کہا جائے گا هذا ما كنستم، یہ ہے تمہارا خزانہ. یہ ہے، اسی لیے ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب یہ آیت سنتی ہیں تو ان کے پاس کچھ سونے کے زیورات ہوتے ہیں، وہ لا کر حضور کے سامنے رکھ دیتی ہے، اللہ کے نبی احاذہ کنزن، کیا یہ بھی خزانہ ہے؟ کیا یہ جو میرے زیورات ہیں یہ بھی مال ہے؟ سونا چاندی یہ مال ہے، کیا یہ بھی کنز ہے اور اس کو بھی تپایا جائے گا اور میرے جسم کو داغا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس کی زکات دیتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں زکات دیتی ہوں. تو پھر حضور نے فرمایا یہ کنز نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس مال کی ٹھیک طریقے سے زکات نکال لی جائے تو باقی مال وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے اور وہ کنز نہیں رہتا، اور وہ اس کے لیے جائز اور حلال ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ مال کنز کی صورت میں سامنے نہیں آئے گا. جس کنز کے بارے میں یہ آیت آپ سن چکے اور جس کنز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایسا سانپ بنا دیا جائے گا کہ جس کے سر پر بال نہیں ہوں گے اور نہایت ہی زہریلے پن کی وجہ سے، اور وہ اس کے گلے کا توک بنا دیا جائے گا اور پھر اس کی باچوں کو پکڑے گا اور پھر اسے وہ ڈسے گا، اور جب اسے ڈسے گا تو اس کی زہر کا اثر 40 سال تک اس کی زہر کا اثر ہوگا، اور وہ بار بار ڈستا رہے گا، اور پھر وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، جس کو جس سے تم بڑی محبت کرتے تھے، قارون کی طرح گن گن کر رکھتے تھے، اور تمہارا یہ یقین تھا، تمہاری یہ سوچ تھی کہ اگر اس کو خرچ کر دیا 2.5% تو مال میں سے 2.5% کمی آ جائے گی، بینک بیلنس میرا کم ہو جائے گا، میں وہ تمہارا مال ہوں، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں. تو اس وقت پھر وہ اس کو ڈستا رہے گا. تو اس سزا سے اگر انسان بچنا چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہر سال زکوٰۃ، ہر سال فرض ہوتی ہے، ہر سال زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے احکام سمجھ کر ٹھیک طریقے سے اس کو ادا کر دے، کیونکہ یہ اس کا مال نہیں ہے، یہ غربا کا مال ہے. اللہ نے کچھ لوگوں کو نہیں دیا، کم دیا ہے، بعضوں کو زیادہ دیا ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کیا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے اگر تمہیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تمہیں دینے والے کے بجائے لینے والا بنا دیتا، تو تم پھر کیا کر سکتے تھے؟ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا ہاتھ اوپر والا ہے، ید العلیا خیر من ید السفلا، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، کہ تمہیں اللہ نے غربت سے اور اس آزمائش سے محفوظ رکھا ہے. وگرنہ غربا کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، اور حضور نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے غربا کی صف میں اٹھانا، اور دنیا میں بھی اللہ کے نبی غربا کی صف میں رہے، اور حضور نے خود اپنے لیے اس زندگی کو، فقیرانہ زندگی کو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو غربا ہوں گے ان کے صدقے اور ان کے طفیل کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور ان سے اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ دنیا میں تم نے تنگی کی زندگی گزاری، آزمائش کی زندگی گزاری، تم نے صبر کیا، آج تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں. دنیا میں تنگی تھی لیکن آخرت میں تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں، اور بہت سے ان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور کہے گا کہ جاؤ جنت کی طرف. اور پھر وہ لوگ جو ان کی مدد کرنے والے ہوں گے تو وہ پکڑ لیں گے راستے میں، روایات میں آتا ہے کہ وہ پہچان لیں گے کہ یہ فلاں ہے، اس کی میں نے مدد کی تھی، تو وہ کہے گا کہ تو تو جنت کی طرف جا رہا ہے، میں نے دنیا میں تیری یہ مدد کی تھی، تیری یہ ضرورت پوری کی تھی، آج میں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں. تو وہ اس کو اللہ اجازت دے گا، وہ اس کے حق میں سفارش کرے گا، اس کو بھی ساتھ لے کر جنت میں چلا جائے گا. تو ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا رتبہ ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو یہ 2.5% یہ ہمارا نہیں ہے، یہ امیروں کا نہیں ہے، یہ غربا کا ہے، اور غربا تک اس کو پہنچنا چاہیے، یہ اللہ نے یہ تقسیم کی ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو تم یہ نکالو گے تو اس کی وجہ سے تمہاری مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ برکتیں دے گا. اور حضور نے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے ایک یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی، برکتیں آئیں گی. وقتی طور پر تو گنتی میں کمی آ جائے گی، لیکن اس میں جو برکتیں آئیں گی، بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ چھوٹا موٹا کاروبار تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تھوڑا آتا تھا یا زیادہ اس کا ٹھیک حساب لگا کر زکوٰۃ نکالتے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، تو اللہ نے ان کے مالوں میں ایسی برکتیں عطا کی تو انہیں بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس مال میں کیسی برکتیں آئی. تو اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا چاہیے. تو جو زکوٰۃ ہے یہ اسلام کا 3rd بڑا فریضہ ہے، اور قرآن کریم میں سینکڑوں آیتیں میں نے آپ کو بتائی کہ سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور زکوٰۃ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس کا حساب دینا ہوگا. تو اس لیے ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اب مال زکوٰۃ جو ہیں، عام طور پر جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ 4 مال ہیں. پہلا مال وہ ہے کہ جو سونے کی صورت میں ہوتا ہے، وہ سونے کی صورت میں خواہ اپنے زیور، جیسے خواتین زیورات کے لیے ہوتی ہیں، زیورات کے لیے استعمال کرے، یا ویسے گھر میں رکھا ہوا ہو. تو ہر عاقل بالغ پر اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے، مرد ہو یا عورتیں ہوں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے. سونے اور چاندی کے علاوہ باقی دھات کے جو زیورات ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اس کے زیورات اگر پہننے کے لیے عورتوں نے لاکھوں میں رکھے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. سونے اور چاندی کی دھات کے علاوہ کسی اور دھات کا زیور ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سونے اور چاندی کا زیور ہے اور نصاب تک پہنچ جائے تو اس میں. اور تیسری جو قسم ہے وہ نقد ہے، کسی کے پاس اتنی نقدی ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے تو ہر سال اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور چوتھی قسم جو ہے یہ اموال تجارت ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھا کریں کہ اموال تجارت کے ہر چیز پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کا حساب لگا کر اور اس کی قیمت لگا کر اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے جو اس کی ملکیت میں ہو. ہاں اگر کوئی مال ایسے لیا ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، ادھار لیا ہے، تو اس ادھار کو، اس قرض کو نکال کر باقی جو اس کی ملکیت میں بچ جائے. تو اموال تجارت یہ چوتھی قسم ہے، اور یہ 4 قسم کے مال ایسے ہیں کہ ان پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا یہ ضروری ہے، اور یہ غربا کا حق ہوتا ہے تاکہ یہ غربا تک پہنچ جائے اور غریب بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں. تو اس لیے زکوٰۃ کا حکم اسلام میں رکھا گیا ہے، اور اس سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوگی. اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، قرآن میں سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں کہ بڑی سخت وعیدیں ان کے لیے آئے ہیں. تو یہ اسلام کا 3rd بڑا رکن ہے، اور یہ اللہ کے فریضوں میں سے ایک فرض ہے، اور بار بار یہ حکم دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالو. قارون نے انکار کیا تھا، مال بہت زیادہ تھا، تو وہ مال ہی اس کے لیے عذاب بن گیا، سارا مال اس کے سر پر آیا اور زمین پر دھنستا دھنس گیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی رہے گا اس مال کے بوجھ کو اٹھا کر. تو یہ مال کل قیامت کے دن بوجھ بن جائے, اس سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس دنیا میں ہی ٹھیک طریقے سے حساب لگا کر اس کو خرچ کر لو اور پھر آخر میں سرخرو ہو گئے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
ادا کر لیں اور آگے آگے ہو کر کھڑے ہو جائیں, درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. سنتوں سے فارغ ہو کر نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے ساتھی خالی جگہ نہ چھوڑیں, آگے آگے ہو کر بیٹھ جائیں صفوں میں. صفوں میں خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ خطبے کے دوران جو ساتھی آئیں تو ان کے لیے پیچھے ہی جگہ رہے اور وہ پیچھے ہی بیٹھتے جائیں, تو آگے خالی جگہ نہ چھوڑیں. لاسٹ فرائیڈے جو مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے یہ 1525 پاؤنڈ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. ایک صاحب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے, ان کی نانی بیمار ہیں, ہسپتال میں ہیں, ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. یہ حاجی مہندی خان صاحب مرحوم کی فیملی کی طرف سے 50 پاؤنڈ مسجد کو دیے گئے ہیں, ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں حاجی مہندی خان صاحب مرحوم کے لیے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک ان کے لیے اس مسجد کو صدقہ جاریہ فرمائے, اور یہ جو خرچ کیا ہے اللہ پاک اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک سب بیماروں کو شفا دے اور مرحومین کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے. یہ ایک اور اعلان ہے, اتوار سے اس سنڈے سے انشاءاللہ گھڑیاں جو ہیں یہ 1 گھنٹہ آگے ہو جائیں گی, ٹائم جو ہے یہ 1 گھنٹہ آگے ہو جائے گا, اور اس حساب سے ہر نماز 1-1 گھنٹہ آگے ہو جائے گی. جس طرح ظہر ہے ظہر 1 بجے, تو یہ اگلے یہ سنڈے سے انشاءاللہ ظہر جو ہے یہ 2 بجے ہوگی, تو یہ پھر 6 مہینے تک 2 بجے ہی رہے گی. اور اسی طرح باقی بھی جتنی نمازیں ہیں عصر مغرب عشاء فجر جتنی بھی نمازیں ہیں یہ 1-1 گھنٹہ آگے ہو جائیں گی, اور اگلا جمعہ بھی اس حساب سے 1 گھنٹہ آگے ہو جائے گا, تو اس کا ساتھی خیال رکھیں. جزاک اللہ. اور رمضان کے بارے میں انشاءاللہ 1 جمعہ اور ہے, پھر اگلے فرائیڈے کو انشاءاللہ پھر اعلان کر دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ آخری ہو اور سیٹرڈے روزے, تو جیسے بھی ہوگا یہ انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا. اور رمضان کا ٹائم ٹیبل چھپ گیا تو وہ آج جی ہاں تو وہ آج انشاءاللہ نماز کے بعد رمضان کا ٹائم ٹیبل بھی چھپ گیا ہے, تو وہ ساتھی لے جا سکتے ہیں. کوشش کریں کہ یہ صرف مہینے کا ہے, 1 مہینے کا, تو بعض ساتھی 8-8, 10-10 اٹھا لیتے ہیں, تو وہ ہر گھر کے لیے 1-1 وہ لے جائیں, ہر کمرے کے لیے نہیں, تاکہ سب ساتھیوں کو وہ مل جائے. تو رمضان کا ٹائم ٹیبل چھپ گیا ہے, تو انشاءاللہ یہ ساتھی لے جائیں, وگرنہ پھر بعد میں مسجد میں رکھا ہوا ہوگا, جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو وہ ساتھی پھر لے جا سکتے ہیں. اور کوشش کریں ساتھی, چند دن رمضان میں باقی رہ گئے ہیں, کہ خوب رمضان کے لیے تیاری, کہ رمضان کو ہم نے اپنے آخرت کے لیے کس طرح بنانا ہے اور اس کے لیے وقت کس طرح نکالنا ہے, اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کس طرح کرنا ہے تاکہ ہم سے تراویح بھی نہ چھوٹے اور روزہ بھی اچھے طریقے سے رکھیں, تو یہ پلان بنانا چاہیے بحیثیت مسلمان کی. یہی مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے آخرت کے لیے, باقی 11 مہینے اللہ فرماتا ہے تمہارے ہیں, اور یہ 12واں مہینہ یہ میرا ہے. رمضان کے مہینے کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کو باقی مہینوں پر فضیلت ایسے حاصل ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ, مہینے تو سارے اللہ کے ہیں, لیکن یہ فضیلت کے لیے حضور نے فرمایا کہ رجب میری امت کا ہے اور شعبان میرا ہے اور رمضان یہ اللہ کا ہے. یہ تینوں مہینے فضیلت والے ہیں, لیکن رمضان تک پھر کہاں پہنچ سکتے ہیں باقی مہینے, تو اس لیے آخری رمضان سمجھ کر, ہر عبادت کو آخری عبادت سمجھ کر, پھر زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے, رمضان ملے یا نہ ملے, تو اس میں خوب تیاری کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ چلو اس رمضان میں سستی, اگلا رمضان انشاءاللہ تیاری کر لیں گے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھی آگے آگے ہو جائیں, درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو موسى على التور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل ويقول آدم سفي الله يا رب نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله يا رب نفسي نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة يا رب نفسي نفسي ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي ويقول الله عز وجل عبادي عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأسدكهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة وهمزة أسد الله وأسد الرسول وأمين هذه الأمة أبو عبيدة اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
صفیں درست کر لیں درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں مل مل کر ساتھی کھڑے ہو جائیں آگے جو خالی جگہ ہے اسے مکمل کریں اور پھر بات کی صفیں بناتے جائیں صفوں کا خاص خیال رکھا کریں صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے جو یہ اس کا خیال رکھیں مسجد میں جو صفوں پر سفید پٹی ہے ایڑیاں اس سے پیچھے نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر تاکہ پچھلی صف میں آپ کی ایڑیاں نہ جائیں اور اس سفید پٹی کے اوپر آپ کا پاؤں ہو آگے بھلے انگلیاں نکلی ہوئی ہوں لیکن پیچھے نہیں ہونی چاہیے تو صف انشاءاللہ سیدھی ہو جائے گی ایڑیاں سفید پٹی کے آخری کنارے پر ہوں تو انشاءاللہ صف سیدھی ہو جائے گی بعض اوقات آگے پیچھے ساتھی پاؤں رکھ لیتے ہیں اور صف ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو سو صفوفکم فإن تسوية الصفوف من اقامۃ الصلاۃ کہ صفوں کا درست ہونا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے یہ لازمی ہے ضروری ہے تو صفیں بالکل درست ہونی چاہیے اس کا خاص خیال رکھا کریں اور اس کا بھی ساتھی خیال رکھیں چونکہ آپ صف میں کھڑے ہیں تو جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں تو نظریں آپ کی سجدے کی جگہ ہونی چاہیے جب ہاتھ باندھ لیں تو نظریں پھر ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جو آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے پوری مسجد کا نظارہ کر لیتا ہے نیت باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تو اس کا سر شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ گھما رہا ہوتا ہے تو اوپر نیچے دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے سجدے کی جگہ اور جب رکوع میں جائیں تو نظریں آپ کے پاؤں میں ہونی چاہیے اور جب آپ قائدے میں بیٹھیں تو نظریں گود میں ہونی چاہیے یہ تین مواقع ایسے ہیں تو اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع حضور ہوگا
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزى الله عنا محمدا ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين ورحمتك يا رحمة الله.